کلاب ہو چکی تیار مولا
محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، خدا متعال نے ایک بار پھر اسی دنیا کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت پیش کرنے کی سعادت، سید الشہداء کے فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کی ہے. اللہ کی دی ہوئی عظیم الشان نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے عزاداران سید الشہداء کی مزید ترقی، مزید تکامل کے لیے، عزاداری کے مزید فروغ کے لیے اور انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا مختار نے دین مبین کے ذریعے سے انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے ہدایت کا سلسلہ شروع فرمایا ہے. جب بھی ایسی کوئی فکر آتی ہے جس میں کوئی رہنمائی ہوتی ہے، کوئی گائیڈنس ہوتی ہے، تو اس سے یہ ضرور کبھی نہ کبھی پوچھا جاتا ہے کہ انتہا کیا ہے، اختتام کیا ہوگا. اصل میں فرض کیجئے آپ کے سامنے ایک ہدایت آئی ہے اللہ کی طرف سے، قرآن کریم، نبی خدا، ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ، انہوں نے قربانیاں دیں، دنیا تک یہ پیغام پہنچایا. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ لوگ قبول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا انہوں نے نبی اور اولاد نبی کے ساتھ کیا کیا، قرآن کریم کے ساتھ کیا کیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مستقبل کیا ہے. یہ تو جو ہونا تھا مثال کے طور پر غلط ہوا، جو ہوا ابھی تک اچھا نہیں ہوا اتنا، لیکن مثلا مستقبل کیا ہے. تو دین مبین اہل بیت اطہار کی فکر ان افکار میں سے جو یہ کہتی ہے مستقبل بہت اچھا ہے، آئندہ بہت اچھا ہو. تو ٹھیک ہے، پیچھے صحیح نہیں ہوا، قرآن کریم کے اوپر عمل نہیں ہوا، سنتیں رسول خدا کی پامال ہوئی ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دنیا کے ہاتھوں جو کچھ اٹھانا پڑا اس کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ 11 نسلیں شہید کر دی گئی، اچھا نہیں ہوا. لیکن جب بھی اسلام سے کوئی پوچھتا ہے آئندہ کیا ہوگا، اسلام کا جواب ہے آئندہ بہت اچھا ہوگا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. جن پر ظلم ہوا ہے، جن کو دنیا نے کمزور کیا، خدا نے مثال فرماتا ہے ہم نے ارادہ کر لیا ہے، ان کو وارث بنائیں گے، ان کو امام بنائیں گے. یہ دنیا اپنی تمام تر برائیوں کے بعد اہل بیت اطہار کے ایک حدیث کے مطابق فرمایا کہ دنیا ساری نافرمانیوں کے بعد ہمارے سامنے چکے گی، یہ واپس آئے گی انشاءاللہ. خدا نے مطالع ہمیں اور آپ کو وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے، اس دن کی سعادت کو دیکھنے کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد جو پیچھے ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، جو آگے ہوگا وہ یقیناً اچھا ہوگا. اچھا اس پہ اصرار بہت زیادہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ مجالس جو اس وقت ہیں یہ اس خاص موضوع کے لیے نہیں ہے تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ جانتے ہیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اصرار کتنا ہے. یعنی مثلاً یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے حکم میں کبھی مدا ہوتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے، پہلے لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے بعد میں کچھ اور ہوتا ہے، کوئی آیت میں ناسخ ہوتی ہے منسوخ ہوتی ہے. فرمایا اس حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ قطعاً ہوگا. یہاں تک فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک میرے فرزند کی حکومت قائم نہیں ہو، اس حد تک اصرار. تو مجھے لگا کہ اصرار اس بات کے اوپر ہے کہ یقیناً اچھا وقت آئے گا. اب وہ ایک برا وقت جو پیچھے جا چکا اور شاید ابھی بھی چل رہا ہے، اور ایک وہ اچھا وقت جو آگے آئے گا اور قطعاً آئے گا. اب ایک سوال بیچ میں ہے، یہ جو برے سے اچھا وقت آئے گا یہ کیسے آئے گا؟ اب یہاں پر خود نظریوں کی ایک بھرمار لگی ہوئی ہے، ہر کچھ وقت کے بعد ایک نئی فکر سامنے آنے لگتی ہے. لیکن مجموعی طور پر دو حصوں میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، ایک یہ کہہ رہا ہے، دوسرا یہ کہہ رہا ہے. عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. گویا ایک فکر یہ کہتی ہے کہ یہ سارا کا سارا کام ایسے جیسے خود بخود ہو جائے گا. کیسے خود بخود ہوگا؟ مثلاً ایک فکر یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی امام تشریف لائیں گے جتنی خرابیاں ہیں یہ سب کے سب ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، بلکہ شروع نہیں ہوں گی، وہ فکر یہ کہتی ہے کہ یکسر ختم ہو جائیں گی. جیسے ہی امام تشریف لائیں گے ساری خرابیاں ختم ہو جائیں گی، اور ان کے وجود کی نورانیت سے، ان کے کہے کے مطابق ان کی وجود کی نورانیت سے ہر قسم کی ظلمت، ہر قسم کی تاریکی فوراً ختم ہو جائے گی. تو مثال کے طور پر کوئی کہنے والا یہاں تک کہتا ہے کہ تم جتنی محنتیں امام کی تشریف لانے سے پہلے کر سکتے ہو کر لو، اس کے بعد تمہاری کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہنے والا یہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہنے والا یہ کہتا ہے کہ جیسے امام تشریف لائیں گے تمہاری کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، امام کی تشریف لاتے ہی سارے کام صحیح ہو جائیں گے، وہ یا پھر تم لوگوں کا کوئی کردار باقی نہیں رہے گا. یہ ایک فکر ہے. دوسری فکر کیا کہہ رہی ہے؟ دوسری فکر یہ کہہ رہی ہے کہ امام تشریف لائیں گے، یقیناً امام کی تشریف لانے کے بعد چیزیں صحیح ہو جائیں گی، بہتر ہو جائیں گی، لیکن وہ بھی ایک عمل کے ذریعے سے ہوں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ امام تشریف لائیں گے، دوسری فکر کے مطابق ایسا نہیں ہوگا کہ امام تشریف لائیں گے وہ مثلاً کوئی دعا پڑھیں گے اور کوئی مثال کے طور پر کوئی معجزہ رونما ہوگا، ساری خرابیاں خود بخود صحیح ہو جائیں گی اور ہمارا اور آپ کا کوئی کردار نہیں ہے اس کے اندر. دوسری فکر یہ کہتی ہے ایسا نہیں ہوگا، کچھ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ جنگیں ہوں گی، مقابلے ہوں گے، ان جنگوں ان مقابلوں تعلیم ہوگی، تدریس ہوگی، امام لوگوں کو سکھائیں گے، لوگ امام سے سیکھیں گے، اس کے نتیجے میں تبدیلی آ جائے گی اور دنیا اپنی بہترین جگہ کے اوپر پہنچ جائے گی، زمین و آسمان سے نعمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی. جیسے کہ مثلاً آیہ کریمہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر اہل قریہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم زمین و آسمان کی برکتوں کو ان کے اوپر نازل کر دیتے. تو یہ دوسری فکر یہ کہتی ہے کہ یقیناً ایسا ہوگا، زمین و آسمان کی برکتیں نازل ہوں گی، لیکن ایسے نہیں ہوگا کہ امام کی تشریف لاتے ہی وہ کوئی معجزہ رونما ہوگا سب صحیح ہونا شروع ہو جائے گا، نہیں ایسا نہیں ہوگا. یقیناً محنت کرنی پڑے گی، یقیناً امام کا ساتھ دینا پڑے گا، امتحانوں سے گزرنا پڑے گا، سختیوں سے گزرنا پڑے گا، اس کے بعد یہ اچھا نتیجہ حاصل ہو جائے گا. اب یہاں پہ دوسری فکر سے ایک سوال ہے، پہلی فکر سے بھی ہے، دوسری فکر سے زیادہ ہوتا ہے، پہلی فکر سے ایک سوال ہے، دوسری فکر سے بھی ہے لیکن دوسرے سے زیادہ ہے. وہ سوال کیا ہے؟ تو پھر دیر کیوں ہے؟ پھر تاخیر کیوں ہے؟ ٹھیک ہے جب امام تشریف لائیں گے، ایک فکر تو یہ کہہ رہی تھی امام تشریف لائیں گے معجزے سے ہوگا، ختم معجزے ہوگا. ان سے بھی یہ سوال ہے کہ بھائی اگر سب کچھ معجزے سے ہی ہونا تھا تو غیبت کی ضرورت کیا تھی؟ پھر غیبت نہ ہوتی، مثلاً ظاہر کائنات غیبت کے لیے تو نہیں بنی تھی، ان کی تشریف آوری اس لیے تھی کہ لوگ پیروی کریں. اگر دعا سے ہونا ہے، امام کے وجود مقدس کے معجزے سے ہونا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ امام کا وجود مقدس یہ معجزے کر سکتا ہے، لیکن اگر خدا کی سنت یہ ہے کہ ایسے ہونا ہے تو پھر غیبت کی ضرورت کیا ہے؟ غیبت نہ ہوتی. تو وہ جواب میں کہے گا کہ کوئی مصلحت ہے جو ہم نہیں جانتے، بس ایسے ہونا ہے، ایک وہ جواب دے سکتا ہے جو میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. دوسری فکر سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر بندوں نے ہی کرنا ہے، امام تشریف لائیں گے بندوں نے ہی کرنا ہے، تو پھر انتظار کس کا ہے؟ اگر بندوں نے ہی کرنا ہے تو وہ جواب میں کیا کہے گا دوسری فکر والا؟ انتظار اس کا ہے کہ ہم لوگ کب صحیح ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ امام تشریف لائیں گے ایک رات میں سارے معاملے حل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، مقابلے ہوں گے. اصل ہمارے پاس سینکڑوں روایتیں ہیں، اگر میں مبالغہ ہزاروں کہتا تو شاید مبالغہ ہو جاتا اور شاید وہ بھی مبالغہ نہ ہوتا، سینکڑوں میں تو کوئی مبالغہ ہے ہی نہیں. سینکڑوں روایتیں ہمارے پاس ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ امام تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا. ان میں جنگیں ہیں، ان میں امتحان ہیں، اس میں آزمائشیں ہیں، اس میں حتیٰ بعض لوگوں کی جو بظاہر متقی پرہیزگار نظر آتے ہیں ان کی گمراہیاں بھی ہیں. اچھا اگر امام کے آنے پر صرف دعاؤں سے معاملہ حل ہونا ہوتا، صرف معجزے سے ہونا ہوتا، پھر اتنی جنگیں کیوں ہیں؟ حتیٰ گمراہیاں ہیں بعض لوگوں کی جو سادگی میں سامنے میں اچھے نظر آ رہے تھے، اس کا مطلب ہے معاملہ ایسا نہیں ہے. تو پھر تاخیر کیوں ہے؟ تاخیر لوگوں کے صحیح ہونے کی. بس ہماری رائے کیا بن رہی ہے؟ ہماری رائے یہ بن رہی ہے، ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے روایتوں کی روشنی میں، اصول کے تحت، ضوابط کے تحت، وہ یہ ہے لوگ ایک حد تک اچھے ہوں گے، اتنی تعداد میں اچھے ہوں گے کہ اب امام کے آنے پر ناکامی نہیں ہوگی، یہ قطعی بات ہے، کیونکہ اللہ کا آخری ذخیرہ ہے، اب ناکامی کا کوئی امکان نہیں ہے. تو امام کی تشریف آوری ہوگی اسی وقت جب اتنے لوگ اچھے ہو چکے ہوں گے کہ جب آزمائشوں میں پڑیں تو جو نکل بھی جائیں تب بھی اتنے اچھے بچ جائیں کہ امام کا ساتھ دے دیں. آزمائشیں ختم ہوں گی، جنگیں ہوں گی، ہاں ہوں گی، تو انتظار کس کا ہے؟ لوگوں کے صحیح ہونے کا، اتنے لوگوں کے تیار ہونے کا کہ جو ان سختیوں کو جھیل سکیں. کیا پہلے کبھی ایسے لوگ بنے تھے؟ نہیں. ہمارے پاس امامت کی الفاظ موجود ہیں کہ فرمایا اگر اتنے سے لوگ بھی ہوتے جو 40-50 پہ اشارہ ہے تو ہم یہ کام کر لیتے، اتنے بھی اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں تھے. اب فرق کیا ہوگا؟ اس اعلیٰ اسٹینڈرڈ کے اوپر بہت سارے لوگ ہوں گے. اب میں تھوڑا سا وقت لے کر اس اعلیٰ اسٹینڈرڈ کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یہیں پر میں نے اس مجالس کے سلسلے کے لیے موضوع بھی رکھا ہوا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرق. اب ہم اس دوسری اوپینین کے اوپر بھی تبصرہ کر چکے، اپنی اوپینین بھی عرض کر دی. اب میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو ابھی تک 1000 سال سے اوپر گزر گیا غیبت کے اندر، کیا اس میں جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں سب کے سب نعوذ باللہ تعالی بے نمازی تھے؟ نہیں، نماز تو پڑھ رہے تھے. اچھا آپ کہیں گے بھائی تم نے اہل بیت کے ماننے والے پہ کیوں اشارہ کیا، باقی لوگوں کا کیوں نہیں کہا؟ میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جب امام تشریف لائیں گے تو اصلی ساتھ دینے والے کون سے لوگ ہوں گے؟ جو ان کو مانتے ہیں یا جو نہیں مانتے ہیں. شاید ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بظاہر ابھی نہیں مانتے ہیں, شاید ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بظاہر اس وقت دین بھی نہیں مانتے ہوں گے, لیکن اکثریت قاطع ان لوگوں کی ہوگی جو امام کو مانتے ہیں. تو پھر کس کے بہتر ہونے کا انتظار ہے؟ کافروں کے بہتر ہونے کا انتظار نہیں ہے, وہ دشمن ہوں گے اس وقت بھی. جو قسم کھائے ہوئے دشمن ہیں ان کی بہتری کا انتظار نہیں ہے, اصل انتظار ان کا ہے جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ان سے انتظار ہے کہ وہ ایک اسٹینڈرڈ پہ پہنچیں, وہ ایک اعلیٰ معیار پہ پہنچیں, پھر امام تشریف لائیں گے. باقی لوگ ساتھ دیں گے؟ ہاں ساتھ دیں گے. بہت سارے جو اس وقت کافر ہیں وہ مسلمان ہو کر امام کا ساتھ دیں گے, جو اس وقت امام کے ماننے والے نہیں ہیں وہ امام کا ساتھ دیں گے, جیسے کربلا میں ہوا ہے. کیا مثلا دین عیسائیت پہ چلنے والے نے امام کا ساتھ نہیں دیا تھا بات؟ یا مثلا جو مخالف تھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے, ان میں سے کچھ لوگوں نے نکل کر امام کا ساتھ دیا. تھے ایسے لوگ, آگے بھی ایسا ہی ہوگا, لیکن اصل کون لوگ ہوں گے؟ اصل وہ لوگ ہوں گے جو امامت کا نام لے رہے ہیں. تو انتظار کس کا ہے؟ انتظار ان کا ہے کہ یہ کب بہتر ہوں گے. اب اس پہ سوال ہے, وہ جو بہتری ہونی ہے وہ ہونی کیا ہے؟ کیا پچھلی نسلوں میں یہ جو ماننے والے تھے قرآن نہیں پڑھ رہے تھے؟ پڑھ رہے تھے, اتنے تو پڑھ رہے ہوں گے. نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے. تو وہ جو بہتری ہونی ہے وہ بہتری کیا ہونی ہے؟ تو مثال کے طور پر فرض کیجئے, اگر میں آپ کے سامنے یہی آپ سے کہتا رہا ہوں کہ دیکھو پانچ وقت کی نماز پڑھ لو, الحمدللہ معاملہ ختم ہو گیا. اب تک تو ختم نہیں ہوا تھا, اب تک تو غیبت چل رہی ہے. میں آپ سے کہوں دیکھو بھائی صرف یہ دو تین باتیں دین میں ہیں, ان پہ عمل کر لو, معاملہ صحیح ہے. کیا اب تک غیبت ختم ہو گئی ہے؟ نہیں. کل اربعین ہوگا مثلا, آپ جائیے گا روڈ کے اوپر کتنے لوگ ہوں گے؟ پیچھے عاشور گزرا, روڈ پہ کتنے لوگ تھے؟ الحمدللہ رب العالمین, کوئی مبالغہ نہیں, کروڑوں تھے, کروڑوں لوگ تھے. غیبت ختم کرنے کے لیے اتنے کافی ہیں؟ کچھ تو ہے جو نہیں ہوا ہے. اگر سب کچھ ہو گیا ہوتا تو پھر ظہور کیوں نہیں ہوا ہے؟ کوئی تو معاملہ ہے جو رکا ہوا ہے. اب ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو معاملہ رکا ہوا ہے وہ ہے کیا, وہ ہمیں کیسے پتا چلے. اب اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے عناوین ہیں, تو میں موضوع میں داخل ہو رہا ہوں آہستہ آہستہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کبھی ہم لوگ اس عنوان کو ایسے کہتے ہیں کہ امام کی نصرت کرنے والوں کی خاصیتیں کیا ہیں, کبھی ہم لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جو امام کی نصرت کرنے والے تھے, مثلا جو سید الشہداء کے زمانے میں تھے جنہوں نے امام کی نصرت کی تھی, وہ کیسے لوگ تھے, کبھی ہم اس کو بیان کرتے ہیں. کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کا جو لشکر بنے گا, لشکر امام میں لوگ کیسے ہوں گے, کبھی ہم ایسے اس طرح سے بیان کرتے ہیں. ٹارگیٹ وہی ہوتا ہے کہ بھائی جا کے دیکھو کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کیسے لوگ ہیں, کیونکہ جب تک وہ لوگ نہیں بنیں گے امام کی تشریف آوری نہیں ہوگی, یہ سب کو معلوم ہے. تو اب مثال کے طور پر روٹین سے نکلنا پڑے گا, ہاں روٹین سے بہتر ہونا پڑے گا. اگر روٹین میں چلتے رہے کہ مثلا میں جہنم میں نہ جاؤں, اس سے ظہور نہیں ہو رہا, اس سے کچھ اوپر چاہیے. کم سے کم اتنے لوگوں کے اندر وہ اعلیٰ اسٹینڈرڈ, اعلیٰ صفتیں آنی پڑیں گی کہ جن کے نتیجے میں پھر امام تشریف لے آئے. اب میں جب ان کو روایتوں میں ڈھونڈتا ہوں تو میرے سامنے ایک مشکل آتی ہے. اگر میں اس ٹائٹل کو ڈھونڈوں, امام کی نصرت کرنے والوں کی خواص کیا ہیں, امام کی نصرت کرنے والوں کی عادتیں کیا ہیں, عیناً اس عنوان سے ڈھونڈوں بہت کم روایتیں ملتی ہیں. لیکن تھوڑا سا عنوان کو تبدیل کرتا ہوں پھر روایتیں بہت ملتی ہیں, پھر مجھے بہت ملتی ہیں روایتیں. وہ میں تبدیل کیا ہوا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور اس کے ساتھ مجھے اسی مجالس کے اندر رہتے ہوئے اس کے مقابلے کو بھی عرض کرنا ہے. دونوں کو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی
اپنی صحت و سلامتی کے لیے انشاءاللہ، مزید توفیقات کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پرچم کی مزید سربلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ اگر میں جا کر یہ ڈھونڈوں کہ کوئی انسان جنت تک کیسے جائے گا، اس میں وہ راز نہیں کھلے گا. اگر میں جا کے یہ ڈھونڈوں کہ کوئی انسان جہنم سے کیسے بچے گا، اس میں معاملہ حل نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ کم سے کم ہے، یہ کم سے کم ہے. مولا نے اپنے ایک عظیم الشان فرمان میں ارشاد فرمایا تھا، فرمایا اپنے نفس کو بیچو تو قیمت جنت سے کم مت لگانا. صحیح ہے، اپنا نفس بیچو. ظاہر ہے ہم یہ 50-60 سال 70 سال جو ہمیں یہاں زندگی ملی ہے، کم زیادہ اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنا وقت جو خدا نے ہمیں دیا ہے اس کو بیچ رہے ہیں، اس کو ہم بیچ رہے ہیں. کس کے ہاتھوں بیچیں بہتر ہے؟ کچھ لوگ بیچ رہے ہیں دنیا والوں کے ہاتھوں، ان سے دنیا لیتے ہیں. کچھ لوگ یہ نفس بیچ رہے ہیں خدا کے ہاتھوں، پھر خدا سے کچھ لیتے ہیں. آپ کہیں گے نہیں، ایسا نہیں ہے. آئے کریمہ نے صراحت سے کہا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، خدا نے، اللہ نے مؤمنین سے خرید لیا ہے ان کی نفوس کو، ان کے اموال کو. یہ خدا نے فرمایا ہے. یہاں پہ شرا کا لفظ استعمال ہوا ہے، خریدا ہے. تو امام نے اسی لیے ارشاد فرمایا گویا کہ انہوں نے فرمایا بیچو گے نفس، وہ تو بیچنا پڑے گا. کیوں؟ کوئی ہمیشہ زندہ رہے گا یہاں پہ؟ 60-70-80-90-100-200 کبھی تو مرے گا، یہ اس کا بیچنا ہو گیا، ختم ہو گیا معاملہ. تو میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں کیا کر رہا ہوں دنیا کے اندر؟ یقین مانو ہم لوگ اپنی زندگی کا وقت بیچ رہے ہیں. آپ جب جا کے کہیں پہ، مثلا کوئی جا کے کہیں پہ جاب کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے 8 گھنٹے اس کو دیتا ہے. کیا بیچا اس نے؟ اپنی اپنا وقت بیچا. آپ کہیں نہیں صلاحیت بیچی، اس صلاحیت کو لینے کے لیے وقت لگایا تھا. وہی جو اپنا وجود ہے، یہ ہم وجود بیچ رہے ہوتے ہیں. مولا فرما رہے تم بیچو تو بیچو تو اللہ کو بیچنا، پہلی بات، پست کو مت بیچنا. دوسری بات، جب بیچو کم سے کم بھی جو بیچو تو جنت تو لے لو کم از کم، اس سے نیچے تو مت آؤ. اس سے نیچے کیا ہے؟ اس سے نیچے یا آراف ہے یا جہنم ہے. وہاں کیوں جاتے ہو؟ کم سے کم اتنے آؤ. اب میں 10 بستہ اپنے مولا سے پوچھ سکتا ہوں، مولا اس سے اوپر کیا ہے؟ کم سے کم جنت ہے، اس سے اوپر کیا ہے؟ تو خدا نے متعلق فرماتا ہے اللہ کی رضوان ہے. ہم لوگ کیا دعائیں دیتے ہیں ایک دوسرے کو؟ مثلا ہمیں کسی کے مرنے کی خبر ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں خدا انشاءاللہ اہل بیت کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کی جوار رحمت نصیب فرمائے. یہ ہم صرف جنت کی دعا کیوں نہیں دیتے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، جنت سے بڑھ کے مانگو تھوڑا سا. اہل بیت کی شفاعت نصیب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ میرے گناہ ختم کروا دیں، شفاعت کا مطلب ہوتا ہے ہمراہی، ساتھ ہونا. تو مثلا جب وہ مجھے میرے گناہ ختم کروائیں تو وہ مجھ سے کہیں اب تم جاؤ اپنی زندگی گزارو، معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ مجھے وہاں سے چھڑائیں، مجھے اپنے ساتھ لے کے چلیں، یہ ہمراہی ہے. ہم کہتے ہیں ان کی ہمسائیگی نصیب ہو، ان کی جوار رحمت نصیب ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں اس دنیا میں ان کے جیسوں کے ساتھ ہوں گا، پھر یہ مجھے چاہیے. اب یہ جو چاہیے یہ اس جنت سے بڑھ کر نہیں ہے کیا؟ نہیں، اس جنت سے بڑھ کر ہے. اس کے کیا نسخے ہیں؟ اس کے نسخے کیا ہیں؟ جب میں اس کو پوچھنے لگتا ہوں، روایات پہ دیکھنے لگتا ہوں، تو مجھے بہت آسانی سے ایک لفظ ملتا ہے. وہ کیا ہے؟ اہل بیت کا انداز ہے. ارشاد فرماتے ہیں سب سے اچھی عبادت یہ ہے، سب سے اچھا مال یہ ہوتا ہے، سب سے اچھا دوست وہ ہوتا ہے. عربی میں اس کو استعمال کرتے وقت کہتے ہیں افضل، افضل. سب سے زیادہ فضیلت کس چیز میں ہے؟ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ جو اہل بیت نے فرمایا سب سے اچھا کیا ہے، یہ کس کے لیے کہا ہے؟ یہ اس کے لیے نہیں کہا جو صرف جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ تو کم سے کم پہ بھی جا سکتا ہے. یہ ان کے لیے کہا ہے جو کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. اور ہم لوگ کون ہیں؟ اگر ہم اچھے ہونا تو ہمیں صرف جنت نہیں چاہیے، ہمیں تھوڑا بڑھ کے چاہیے. ہمیں کیا چاہیے؟ اگر کوئی سید الشہداء کی کربلا میں ہوتا، ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی سید الشہداء کی کربلا میں تھا تو سید الشہداء نے جانے والوں کو کہا تھا جنت لے جاؤ، جانے والوں کو کہا تھا جنت لے جاؤ، تو اچھوں کو کیا کہا تھا؟ اچھوں سے یہ کہا تھا جنت لے کے چلے جاؤ؟ نہیں، اچھے جو تھے وہ اپنے چچا سے پوچھ رہے تھے میں شہید کب ہوں گا، اچھے یہ کر رہے تھے. جب اچھوں کی بات آتی ہے وہ صرف، معذرت کے ساتھ عوامی جملہ استعمال کر رہا ہوں، مرنے مارنے کی بات آتی ہے، ماریں گے مریں گے، یقاتلون یقتلون، مقاتلہ کریں گے اللہ کی راہ میں، جہاد کریں گے جان دیں گے، ان اللہ اشترى من المؤمنین، اس میں بھی یہی ہے، یہ مقاتلہ کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں جان دیتے ہیں. تو جیسے ہی میں اور آپ کہتے ہیں نا فضیلت، جیسے ہی فضیلت کی باری آتی ہے پھر کچھ اور ہوتا ہے، پھر سادہ سادہ چیزیں نہیں آتی. اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، اب جب کہ وہ دور ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جو امام کی تشریف آوری کا دور ہوگا انشاءاللہ، کیا میں سادہ سادہ پہ زندگی گزار ہوں اور یہ رسک لوں کہ میں ساتھ دینے والوں میں نہ ہوں؟ سید الشہداء نے ان کا بھی عذر قبول کیا، بعض لوگوں کا جنہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا سید الشہداء نے عذر قبول کر لیا، لیکن وہ تو محروم ہو گئے، وہ تو وہ مقام نہیں لے سکے. آپ کو پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے، ایک آدمی تھا اس نے کہا کہ میں اس وقت تک ساتھ دوں گا جب تک میرے ساتھ دینے کا فرق پڑے گا، نہیں ہوا میں اپنا گھوڑا سنبھالوں گا میں چلا جاؤں گا. امام نے کہا چلے جاؤ، وہ چلا گیا. جہنم میں جائے گا یہ نہیں معلوم، لیکن ایک بات ہے شہداء کربلا میں اس کا نام نہیں، شہداء کربلا میں نہیں، سعادت سے گیا، صحیح، آخر وقت تک امام کا ساتھ نہیں دیا، چھوڑ کے چلا گیا، صحیح بات ہے. اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، سادہ سادہ زندگی گزار دوں جس میں یہ رسک ہے کہ میں پیچھے رہ جاؤں، یا نہیں تھوڑا سا اور محنت کروں اور محنت کروں؟ تو اب مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ بھائی وہ دور نہیں ہے جس میں ہم یہ سوچیں کہ بس اتنا جو جسے کہتے ہیں کم سے کم کر لو معاملہ ختم ہو گیا، نہیں وہ دور نہیں. یہ دور آزمائشوں کا ہے، یہ دور بہت مشکلات کا ہے ایک لحاظ سے، ویسے تو میں اس کو سنہری دور کہتا ہوں ہمیشہ، لیکن ایک لحاظ سے مشکل دور ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یہ موضوع کم و بیش واضح ہو رہا ہے، اور تھوڑا سا چند جملے عرض کروں گا. اب اپنی صحت و سلامتی کے لیے انشاءاللہ دین و ایمان کی حفاظت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. اگر مجھ سے کوئی پوچھے اس دور کی سختی کیا ہے، اس دور میں غربت بھی ہے، دنیا کی مشکلات بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی سختی اس دور کی گمراہی ہے، فتنہ، فتنہ و فساد اس دور کی خاصیت ہے. وہ کیسے؟ نہیں دیکھتے کتنے اچھے اچھے لوگ بعض اوقات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. مجھے 30-40 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، 40 سال میں میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ٹھیک ٹھاک ڈھنگ کے لوگ ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. اگر 40 سال پہلے کا یاد کروں نا، میں ایک مدرسے میں ہوتا تھا، وہاں پہ ایک بہت بڑے عالم تھے ایران کے، نام نہیں لوں گا، اس مدرسے میں ان عالم کا بیٹا تھا، ایرانی عالم تھے، بہت بڑا نام تھا وہ، ان کا بیٹا پڑھتا تھا، اور وہ بیٹا ان کا میرے ساتھ کلاس فیلو بھی تھا، اور ہم لوگ ڈسکشنز بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مباحثہ بھی کرتے تھے ہم لوگ. اب وہ بیٹا اس وقت گندے ترین اسلام کے دشمنوں میں ہو کر واشنگٹن میں ہے. میں یاد کرتا ہوں 40 سال پہلے میرے ساتھ طالب علم تھا، ابا پہنتا تھا، سب کچھ تھا، ابھی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کچھ لکھتا ہے دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، ایران کے خلاف، حکومت کے خلاف، اللہ جانتا ہے کیا کر رہا ہے. عبرت نہیں ہے اس میں؟ اور یہ بہت بڑے عالم کا بیٹا تھا. وہ عالم بھی ایران کی پارلیمنٹ کے ممبر تھے ایک زمانے میں. عبرت نہیں ہے اس میں؟ ابھی پتہ نہیں, یہ تو میں نے ایک اچانک میرے ذہن میں آ گیا, سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کہوں گا, اچانک بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آ گیا تو میں نے کہہ دیا. پتہ نہیں کتنے نام ہیں جن کا آغاز بھی اچھا تھا, دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک تھے, پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے. کوئی کیا بک بک کر گیا, کوئی کیا بول گیا. ہمارے پاکستان میں کم مثال ہے. اب میں نام لوں گا تو وہ اچھا نہیں ہوگا, لیکن حیرت ہوتی ہے, تعجب ہوتی ہے کہ میں اپنی عقل سے سوچتا ہوں. جب میں طالب علم بنا تو مثلا کسی عالم کے ساتھ تھا اور ان سے مثلا امپریس بھی تھا, ابھی وہ عالم شیعہ نہیں ہے. اللہ اکبر, اس میں عبرت نہیں ہے ہمارے لیے؟ عبرت ہے, مجھ جیسے کے لیے عبرت ہے. میں اس میں مطمئن نہ بیٹھوں میں پانچ وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہوں. نہیں, یہ زمانہ فتنے کا زمانہ ہے. یہ فتنے آتے ہیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. امام نے خود فرمایا تھا اپنی روایتوں میں 1400 سال پہلے, تم لوگ چھانٹے جاؤ گے, چھانٹے جاؤ گے, چھلکوں کی طرح نکال دیے جاؤ گے, بچو گے بہت کم بچو گے. یہ روایتوں میں ہے ہمارے پاس. اب آپ خود بتاؤ, اگر کوئی مجھ سے کہے بس چھوٹا چھوٹا سا دین لے کے چلو بس صحیح ہے, نہیں ہے صحیح, کٹ جاؤ گے, پھنس جاؤ گے, تو کیا کروں؟ بہترین کو ٹارگٹ کرو. 100 کو ٹارگٹ کریں گے نا, پھر شاید 60-65-70 پہ پہنچیں گے, پھر بچ جائیں گے. اگر پہلے سے ہی 30-40 کو ٹارگٹ کریں گے تو 15-20 میں کٹ جائیں گے ہم. تو اچھے کو دیکھو. تو میں نے اس دفعہ کے لیے اپنے طور پہ سوچا کہ بھائی میں جا کے دیکھوں گا جو دین میں اچھا بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے. تو آج جو سوچا تھا, ابھی اس کو شروع نہیں کروں گا, کل سے شروع کروں گا انشاءاللہ تعالی. سب سے اچھی عبادت روایتوں نے کیا بیان کی ہے, عبادت سے شروع کروں, پھر آہستہ آہستہ لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. مثلا اخلاق میں سب سے اچھے اخلاق کون سے ہیں, مثلا دوستوں میں سب سے اچھا دوست کون سا ہے, اس طرح پیسے میں سب سے اچھا پیسہ کون سا ہے, مال کون سا اچھا ہوتا ہے, کون سا برا ہوتا ہے. یہ سٹینڈرڈز ہمارے لیے کلیئر ہو جائے تاکہ ہم اس دھوکے میں نہ بیٹھیں کہ میں پانچ وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہوں نا, ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں, سب صحیح ہے. نہیں, سب صحیح نہیں ہوتا, یہ یوں ہی نکل جاتا ہے. قرآن کریم نے مثال دی ہے, فرمایا یہ جو صدقے میں خلوص نہیں ہوتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے پتھر کے اوپر تھوڑی سی کسی نے مٹی ڈال دی ہے, تو جب بارش برستی ہے تو وہ ساری مٹی کو لے کے بہا دیتی ہے, پتھر خالی رہ جاتا ہے. ہم بھی ایسے ہی ہیں. جب فتنہ آتا ہے نا تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں باقی رہتی, کوئی بہت گہرائی میں ایمان ہو وہ باقی رہتا ہے. اور سب سے بڑی مشکل کیا ہے اگر اس اعتبار سے؟ موت. موت نہیں چھوڑتی, اوپر اوپر کی چیزیں موت ویسی بہا کے لے جاتی ہے. پتہ نہیں کتنے واقعات میں سنتے ہیں, بندہ مسلمان تھا, نام کا مسلمان, باپ بھی مسلمان, ماں بھی مسلمان, مر گیا برزخ میں گیا, پتہ نہیں کتنے 100 سال تک تو یہی یاد کرتا رہا کہ خدا کون تھا, تھا بھی یا نہیں تھا, نعوذ باللہ تعالی, نبی کون تھا, یہ کیا ہوا اس کے ساتھ, اوپر اوپر تھا وہ بہا کے لے گئی موت, ختم ہو گیا معاملہ. تو جب فتنے آتے ہیں, فتنے نہیں چھوڑتے, اس کے لیے بہت گہرائی چاہیے ہم لوگوں کو. ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں, یہ پتہ نہیں کتنے لوگ نکل چکے ہیں. تو اس کو میں انشاءاللہ موضوع بنا کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور پوری کوشش کیا ہوگی؟ پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے سامنے دین کا ایک معیار نظر آئے, دین ہم سے اچھائی میں کیا چاہتا ہے, تاکہ اس کو ہم ٹارگٹ کریں گے. پھر میں نے عرض کیا, دوبارہ کہہ رہا ہوں, 100 کو ٹارگٹ کرو گے شاید 70 پہ آئیں گے, بات شاید 75 پہ آئیں گے, پھر بچت ہو جائے گی. البتہ سب سے بڑی چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ اپنے اعمال پہ بھروسہ کرنا نہیں ہے. کوئی آدمی کتنا ولی اللہ بن جائے, سب سے اچھا کرنے کی کوشش کرے, اعمال پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. تو کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ خدا کی رحمت پر, خدا کی ہدایت پر. جہاں کوئی انسان یہ سوچنے لگتا ہے نا کہ میں نے اتنا کر لیا اب میرا کام صحیح ہو گیا, بس وہیں پہ کوئی مصیبت آتی ہے. اندر غرور نہیں ہونا چاہیے, اندر توازو ہونا چاہیے. اللہ کے سامنے انسان کو خاضع ہونا چاہیے, اہل بیت اطہار کے سامنے. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ, متواضع رہو, اپنے اندر اکڑ نہیں ہونی چاہیے, دوسروں انسانوں کے سامنے بھی نہیں اکڑنا چاہیے. وہ غرور اچھا نہیں ہوتا, تکبر اچھا نہیں ہوتا, اللہ کو اچھا نہیں لگتا. سب سے برا تکبر کون سا ہوگا؟ جو خدا کے سامنے ہو. جو نبی کے سامنے ہو. سب سے برا تکبر ہے. آپ کہیں گے کون ایسا بے وقوف ہوگا جو نبی کے سامنے تکبر دکھائے گا؟ وہ یہی کہ وہ کہنے لگے میں نے یہ کیا ہے, میں نے یہ کیا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. حاضر رہو, خاشع رہو, سر جھکا کے چلو, اہل بیت کے سامنے متواضع رہو. اور صاف بات یہ, دیکھو الحمدللہ رب العالمین, میں 10 دفعہ یہ سوچتا ہوں مجھے کہ دیکھو بھائی, ہم اور آپ مجلس میں آئے ہیں, عزام میں آئے ہیں, ان کو ہمارے آنے کی ضرورت ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہم ہیں کیا؟ کل نہیں تھے عزا تھی, کل نہیں ہوں گے عزا ہوگی. جہاں ہم نہیں ہیں وہاں عزا نہیں ہے کیا؟ تو ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے, یہاں بیٹھا ہوں. حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے ہم پہ رحم کیا ہے کہ ہمیں آنے دیا, بس یہ حقیقت. اس پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, انہوں نے لطف کیا ہے, اپنے گھرانے کا نام ہمیں لینے کی اجازت دے دی ہے. یہ بڑا لطف کیا ہوگا. دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, ہم گناہگاروں کو کون مانتا؟ اللہ کے نبی نے کہا تم میری امت میں سے ہو, مان لیا. یہ اللہ کا عجیب کرم ہے, گناہگاروں کو بھی کہتا ہے تم میرے بندے ہو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي إِنِّي قَرِيبٌ, اے نبی جب آپ سے میرا کوئی بندہ میرے بارے میں پوچھے میں اس کے قریب ہوں. میں قریب, یہ خدا کا نظام ہے, نبی کی رحمت ہے. گناہگاروں کو بھی اپنی امت سے باہر نہیں کیا. یہ سید الشہداء کا لطف ہے, ان کی والدہ کا ماجدہ کا کرم ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم امام حسین پہ رونا چاہتے ہیں, انہوں نے عذاب پہ آنے دے دیا. کہا جو رو لو, ہر ایک کو اپنے دسترخوان پہ آنے دیتے ہیں. کسی کو بندش نہیں لگائی کہ تم نے اتنے گناہ کیے تھے تم کیسے آ رہے ہو یہاں پر. آنے دیا, الحمدللہ رب العالمین. ہم کیا ہیں؟ ہم وہ ہیں جنہوں نے انہوں نے آنے دیا, بس اس سے زیادہ خوش نہیں. کوشش کیا ہے؟ کوشش یہ ہے کہ آج میں ان سے اتنا دور ہوں, کل کوئی ایسا کام کروں اور نزدیک ہو جاؤں کسی طریقے سے. یہ میری کوشش ہے. میں کس بات پہ امید لگاؤں؟ اس پہ امید لگاؤں کہ انہوں نے ابھی مجھے غم دیا ہوا ہے, اپنا غم ہمیں دیا ہوا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. کہ جب ہم لوگ کھڑے ہوں گے, جب برزخوں میں جائیں گے, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس غم کا ہونا کیا ہے. امام نے ایک جگہ فرمایا, اگر تم چاہتے ہو کہ محشر میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو تو ہمارے غم میں غمگین رہو, ہماری خوشی میں خوش رہو. مولا بڑا کرم کیا, آپ نے اپنا غم ہمیں دے دیا. ان پہ رونے والے کائنات میں کم نہیں تھے. جب وہ کربلا کے میدان میں اکیلے کھڑے تھے تب بھی پتھروں کے نیچے سے خون آتا تھا. جب وہ اکیلے کھڑے تھے تب بھی ایسا ہی تھا. یہ دنیا عجیب ہے. اکیلے امام حسین کو دیکھتی رہی, یہ نہیں دیکھا کہ آسمان سے خون کی بارش برسی ہے, پتھروں سے زمین سے خون اگل رہا تھا. یہ سید الشہداء کی عظیم الشان ہستی ہے. جہاں کہیں بھی میں عشرہ مجالس, سلسلہ مجالس کی سعادت لیتا ہوں, پہلے دن بی بی سیدہ کے مصائب میں سے چند جملے ضرور عرض کرتا ہوں. اور دل سے عرض کروں گا, بی بی محتاج ہے آپ کے لطف و کرم کے, آپ کی شفاعت کے محتاج ہیں, آپ کے لطف و کرم, آپ کی نظر کے محتاج ہیں. اور ہمارا سہارا کیا ہے؟ ہمارا سہارا یہ ہے آپ کے غم میں آنسو بہاتے ہیں, دل سے بہاتے ہیں. کیوں نہ بہائیں, کیوں نہ بہائیں؟ آپ خود سوچو, اگر ہم مدینہ میں ہوتے, رسول خدا کہیں تشریف فرما ہوتے, ہم بھی وہیں ہوتے اور بی بی سیدہ تشریف لاتی اور رسول خدا کھڑے ہو جاتے, ہم بیٹھے رہتے یا کھڑے ہو جاتے؟ ہم بھی کھڑے ہو جاتے. جب وہ تشریف لاتی تو رسول خدا کبھی ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے, کبھی ان کی پیشانی کو چومتے تھے, تو میں ان کی خواب کو کیوں نہ چوموں؟ میں تو ان کی خواب کو چوموں گا. وہ جو حبیب ابن مدائن کے لیے مشہور ہے کہ سید الشہداء کی خواب کو چومتے تھے، تو کیوں نہ چومے جب امام حسین کو رسول خدا کے کندھوں میں بیٹھا دیکھ لیا ہے. اب خواب کو تو چومنا پڑے گا. جب 6 مہینے تک رسول خدا کو سیدہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر دیکھ لیا تھا، جب 6 مہینے تک کہہ رہے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، اگر مدینے میں کوئی مسلمان ہوتا 6 مہینے تک رسول خدا کو اس دروازے کے سامنے کھڑا ہوتا دیکھتا، پھر کیا دروازہ چلانے آتا؟ کیسے دروازہ چلا دیا؟ کتنی دفعہ رسول خدا نے جب کسی کو ضرورت پڑی تو سیدہ کے دروازے پر بھیجا، جس کو بیوی کے دروازے پر بھیجا کچھ نہ کچھ لے کر آیا. اگر میں رسول خدا کے زمانے میں ہوتا اور میں دیکھتا جب رسول خدا سیدہ کے دروازے پر جا بھیجتے ہیں تو وہ ناکام نہیں آتا، تو میں اپنی مشکل میں کس کے دروازے پر جاتا؟ میں نہیں جانا بیوی کے دروازے پر. آج میں مدینے میں نہیں ہوں، لیکن سیدہ کا دروازہ تو ہے، سیدہ کا نام تو ہے. بس میرے دل میں وہ عقیدت بسی ہوئی ہے، وہ احترام بسا ہوا ہے، وہ احتیاط بسی ہوئی ہے، اور جب اس کے ساتھ سنتا ہوں کہ ان کو تماشا لگا تھا. اللہ آپ بتاؤ روم یا نہیں روم؟ یا اللہ اس وجود مقدس کو جس کی شفاعت کے لیے پوری دنیا منتظر ہے، اس کو کہاں تو رسول خدا کا وہ احترام کرنا تھا کہ انہوں نے بچوں سے، یعنی آئمہ اصرار کرتے تھے، روایت موجود ہے شخص آ کر کہتا ہے میرے یہاں بچی کی ولادت ہوئی ہے، امام نے پوچھا نام کیا رکھا ہے، اس نے کہا میں نے نام فاطمہ رکھا ہے، امام نے رونا شروع کر دیا. رابی کہتا ہے میں بھی رونے لگا، پھر امام نے ایک جملہ کہا، سر نہیں معلوم، ایک جملہ کہا، کہا اس بچی کو تماشا مت مارنا. اتنا یہ غم ہے بیٹھ کے دل میں بسا ہوا ہے. اب ایک روایت، بس آخری روایت بیان کرتے ہیں اللہ فاطمی میاں کہ جب بیوی کے اوپر وہ دروازہ اس سے دم گرا، بیوی کا وجود مقدس پامال ہوا، تو بیوی نے ایک ندا دی، فرمایا یا مہدیت نکلی. کیا بات کہ امام کو یاد نہیں آتا ہوگا بنت رسول اللہ نے مجھے پکارا ہوا ہے.
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.